العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون درود بيجي محمد وآل محمد محترم سامعین امام بارگاہ سامرہ کی ان خمسہ مجالس اعضاء میں ہمارا عنوان سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں خدائے حسین بے زبان امام حسین علیہ السلام ہے اور ہم مسلسل امام حسین علیہ السلام کی معرکۃ الآرا دعا دعائے عرفہ کے منتخب کلمات کو آپ کی خدمت میں اپنی فہم و فراست کے مطابق جو چیزیں ہماری عقل حقیر کی عقل میں آ سکی سما سکی ان کو آپ کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں اس موضوع کی افادیت کو اگر میں چاہوں ایک دفعہ پھر آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کروں کہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 پہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے رسول اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف قائم کرو یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر تمہاری فطرت کو بنایا گیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی فطرت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں اللہ کی سنت میں کسی قسم کا جھول اور کمی اور کوتاہی اور تقصیر نہیں ذالک الدین القیم یہی حقیقی دین ہے جو استوار رہنے والا محکم رہنے والا دین ہے لیکن لوگوں کی اکثر اس بات سے غافل ہے اس آئے مجیدہ کے ذیل میں امام خدائے حسین بے زبان امام حسین اس لیے کہ عالمی سطح پر مکتب تشیع کے خلاف عالمی سامراج کی جو کوششیں ہیں ان کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ ایک مکتب تشیع میں کوئی بھی چیز وحدت اور مرکز اتحاد قرار نہ پائے یہی وجہ ہے کہ ہم گوشہ و کنار سے مختلف آوازیں بھی سنتے ہیں انہی ممبر سے بہت سارے جعلی شخصیات جعلی لوگ آ کر بہت ساری ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو دشمن کی پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں شہادت ثالثہ کا مسئلہ عجب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو خود نماز سے نابلد ہیں جو خود نماز نہیں پڑھتے لیکن کتنے زور و شور سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے تاکہ دشمن کی اس پلاننگ کو مکتب تشیع میں اس کی عبادات میں راسخ و پختہ کر سکے کس طرح اس طرح کے مکتب تشیع میں تشہد جیسی چھوٹی سی چیز بھی لوگوں کے درمیان متحد نہ ہو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب شہادت ثالثہ یعنی امیر المومنین اسلام کی ولایت کی گواہی تو روایات میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بلکہ اس حد تک ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ چیزوں پہ قائم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ اب یہ عقل کے اندھے لوگ جو جمعہ چار دن ہوئے جنہوں نے دو کتابیں پڑھی اور اس سے نکال کر انہوں نے ایس ایم ایس کرنے شروع کر دیے، انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی، ماشاءاللہ سے اسی شہر کراچی میں نام نہاد ڈمی لوگ جو ہیں کتابیں بھی لکھ رہے ہیں فقہ کے خلاف، تقلید کے خلاف، آئمہ کے اقوال کے خلاف، مجتہدین کی توضیح المسائل سے دو چار انہوں نے مثال کے طور پر جن میں ظاہری تضاد نظر آ رہا ہے فتوے لکھے اور اس پہ کتاب شائع کر دی، جناب اتنی مثال کے طور پر اتنا تضاد پایا جاتا ہے، اور جبکہ امام کی حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ حالانکہ بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انہیں موضوع ہے کہ کس طرح ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے، کس طرح وہ ایک ایک روایات کی بررسی کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس روایت کے ضد میں، اس کی متضاد کوئی روایت موجود تو نہیں جو اس کے حکم کی نفی کرتی ہو، تب جا کر وہ کما حقہ روایات پر سیطرہ اور تسلط حاصل کرنے کے بعد فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن ان عقل کے اندھوں نے کیا کیا کہ چند مجتہدین کی کتب سے فتوے سے جمع کیے اور جو ظاہری تضاد نظر آ رہا تھا اس کو امام کی مثال کے طور پر روایت کے ذیل میں نقل کر دیا، یا اسی قسم کی اور بہت ساری باتیں کہ جو دین سے نابلد تھے آج خود دین شناس بن بیٹھے، جو دین سے ناآشنا تھے آج خود معلم دین مروج دین بن بیٹھے، درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ اب انہوں نے یہ شوشہ کیا کہ جناب اتنی عظمت، اتنی فضیلت ہے، لہذا تشہد میں بھی ہونا چاہیے، ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا قوم کو، جناب کئی حصوں میں پہلے ہی بٹی ہوئی تھی اور حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جو بیچارے سیدھے سادے افراد تھے انہوں نے کہا بھائی اتنی عظیم گواہی ہے مولا کی ولایت کی، لہذا تشہد میں بھی ہونا چاہیے۔ صرف ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی خدا محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، تو کیا آل میں مولا کائنات شامل نہیں ہے؟ یقیناً شامل ہیں، جب کہہ دیے محمد اور آل محمد پر تو علی بھی شامل ہو گئے، حسن بھی شامل ہو گئے، حسین بھی شامل ہو گئے، اور بارگاہ امام، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس درود میں شامل ہو گئے۔ لیکن انہوں نے چند روایتوں کا ترجمہ لے کر اور اس کو چند فتووں کے ذیل میں کتاب چھاپ کر جناب قوم کے سپرد کر دیا۔ تو ایک وجہ یہ ہے اس موضوع کی کہ خدائے حسین بے زبان امام حسین کیوں، دوسرا شہادت ثالثہ کے علاوہ ایک اور جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ممبروں سے ایسے افراد ہیں جو کھلم کھلا کفریات مذہب اہل بیت، مذہب حقہ، تعلیمات قرآن کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے کفر آمیز باتیں اس ممبر سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، خواہ وہ خواتین کی مجلس ہو یا مردوں کی مجلس ہو، یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، لہذا فرض بنتا ہے کہ یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ بتا سکے کہ اہل بیت کا خدا کون ہے، اہل بیت کا معبود کون ہے، اہل بیت کا خالق کون ہے، تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اہل بیت نے کس کی عبادت کی، اہل بیت نے کس کے سامنے سر جھکایا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ کو ہم اس لیے متن کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے وہ حسین جو کربلا میں آ کر دین کی عبادت کر رہا ہے اس کا خدا کون ہے، اس کا معبود کون ہے، اس کا خالق کون ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اہل بیت نے کس طرح اپنے معبود کی، اپنے خالق کی، اپنے رازق کی، اپنے مالک کی وحدانیت کو، ذات کو، صفات کو، خصوصیات کو، نعمتوں کو کس طرح بیان کیا ہے۔ اور مسلسل اگر آپ اس دعا عرفہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اہل بیت نے اتنے عظیم مطالب کو دعا کے قالب میں ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اعزائے گرامی، بغیر کسی مقدمے کے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اسی دعا عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، اے خدا مجھے ان لوگوں، مجھے ایسا قرار دے کہ میں تجھ سے ڈروں خشیت حاصل کر سکوں تیری، گویا کہ تجھے دیکھ رہا ہوں. واسعدنی واسعدنی بتقویٰ کا ولا تشقنی بمعصیتک، اے خدا اپنے تقویٰ کے ذریعے سے مجھے سعادت مند قرار دے اور اپنی معصیت و مخالفت کے ذریعے سے مجھے شقی قرار نہ دے. امام جیسی ہستی اس عظیم درجات پر بلند ہونے کے باوجود، حامل ہونے کے باوجود، خداوند عالم سے کس طرح عاجزانہ درخواست کر رہی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے کل بیان کیا تھا، حسن عاقبت، یعنی اپنی آخرت کی فکر کرے انسان کہ ایمان پر اس کی موت ہو، محبت محمد آل محمد پر اس کی موت ہو. اور یہی وہ چیز ہے کہ اس دعا کے آخر میں امام حسین علیہ السلام نے خداوند عالم سے اسی چیز کا سوال کیا ہے کہ اے خدا، انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو اس کا آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. شقاوت اور سعادت، کل اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، صرف آج اہل بیت کی دو تین احادیث پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور اس کی تکمیل کرتا ہوں. سعادت کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ سعید کون ہے؟ جو اس دنیا سے اعمال صالحہ بجا لا کر عالم آخرت کی تیاری کرے. اور میں کہہ چکا ہوں، فوز، فلاح، فوز یعنی اعلیٰ درجے کی کامیابی، فلاح یعنی پوری کامیابی. اور جو شخص فلاح اور فوز کی منزل پہ فائد ہو جائے وہ سعید ہوتا ہے، وہ سعادت مند ہوتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی دعا سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. خوش قسمت کون ہے؟ جب وہ عالم آخرت میں درجہ بھی پورا پائے گا اور اعلیٰ منزل پہ بھی فائد ہوگا. یہ ہے امام حسین کی دعا عرفہ کہ سعادت مند کون ہے. اور اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا سعید کون ہے، میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، السعید من وعدہ بغیر ہی فتعدہ. سعید کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ دیکھو، اگر اس دنیا میں انسان اسباب مہیا کرے گا تو عالم آخرت میں اس کو جزا ملے گی. صرف ایک واقعہ ذکر کر کر کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. واقعہ سنا ہوا ہے، کئی دفعہ میں نے بیان کیا، لیکن یہاں پر چونکہ موضوع سے مربوط ہے لہذا اس کو آپ کے سماعت کی نظر کرتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت لقمان، حضرت لقمان ایک جگہ ملازم تھے، انہوں نے مالک کو اٹھایا، مالک نماز پڑھو. تو مالک نے کہا، اس زمانے کی جو نماز تھی، نماز موجود رہی ادیان میں، توحیدی ادیان میں نماز کا وجود رہا ہے. اب مالک نے کہا نیند بہت میٹھی ہے، سونے میں مزہ آ رہا ہے، لہذا اس نے نماز نہیں پڑھی. اب جب بھی 9-10 بجے سو کے اٹھا مثال کے طور پر، اور اس نے کہا لقمان سے، چونکہ ملازم تھے، خادم تھے، کھیت میں کام کرتے تھے، کہا کہ یہ گندم کی کاشت کرو، ہم واپس آتے ہیں بازار سے. واپس آیا مالک تو دیکھا حضرت لقمان گھاس بو رہے ہیں. کہا کہ لقمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم گھاس بو رہے ہیں اور خدا بہت رحمان و رحیم ہے، گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا. تو مالک کہتا ہے، لقمان کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان دنیا میں گھاس بوئے اور گندم نکلائے؟ کہا کہ مالک، جب دنیا کے بارے میں یہ تم تصور نہیں کر سکتے کہ تم گھاس بو اور گندم نکلائے، تو آخرت کے بارے میں کیسے تصور کر رہے ہو کہ عبادات نہ کی ہو اور عبادات کا ثواب مل جائے؟ اب یہاں سے انسان جب تک آمادہ نہیں ہوگا، تیار نہیں ہوگا، لہذا وہاں پر اس کو وہ چیز نہیں مل سکے گی. سعید کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ خوش قسمت کون ہے؟ جو اس دنیا سے اسباب تیار کرے. امام چھٹے امام فرماتے ہیں، السعید من وعدہ بغیر فتعدہ. سعید کون، سعادت مند کون ہے؟ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ نصیحت کو قبول کر لے، جس کو اس کی خیر خواہی کی بنا پر امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر کیا جائے، اچھائی کی تعلیم دی جائے، برائی سے روکا جائے، اسے قبول کر لے، وہ سعید ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ خوش قسمت ہے. اور میرے مولا فرماتے ہیں، مولا متقین حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان کا عمل اسے سعید بنا دے، انسان کے اعمال صالحہ اسے سعید بنا دے. اور جب انسان شقاوت کی منزل پہ آتا ہے، اس لیے مولا سے پوچھا گیا میرے پہلے امام سے کہ مولا شقی کون ہے؟ سویلا ان اشق الناس کہ شقی ترین کون ہے, بدبخت ترین انسان کون ہے جو دنیا میں بھی بدبخت ہو اور آخرت میں بھی بدبخت ہو. امام فرماتا ہے من باع دنیا ہو بے دین ہی, جو اپنے دین کے ذریعے سے دنیا, جو اپنی دنیا کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دے, جو چند لمحوں کی خوشی کے لیے خدا کی ناراضگی کو مول لے, وہ شقی ترین انسان ہے, وہ بدبخت ترین انسان ہے کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر, والدین کی خوشی کی خاطر, اعز اقربا کی خوشی کی خاطر, دوست احباب کی خوشی کی خاطر انسان گناہ کرے تو امام فرماتے ہیں یہ شقی ترین انسان ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. اب دیکھیے, انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, کتنا بھی انسان گنہگار کیوں نہ ہو. صاحب تفسیر المیزان حضرت آیت اللہ العظمت محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں. ان کے استاد تھے آیت اللہ خشقانی یا خشقائی, کہتے ہیں یہ آغائے خشقائی 40 سال تک جوانی میں ستار بجاتے رہے. توجہ فرمائیے گا, 40 سال تک لہو لیب میں, آلات موسیقی میں زندگی بسر کرتے رہے 40 سال تک. ایک شخص 40 سال تک. اب لوگ کہتے ہیں جناب ہم سے ہوتا نہیں, ہم سے چینج نہیں ہوتا, ارے بھائی ہمت نہیں ہے. اب دیکھیں کس طرح اہل بیت کے تربیت یافتہ شاگرد ہمیں بتائیں گے کس طرح انسان اپنا آپ کو تبدیل کر سکے. جو شخص 40 سال گناہوں میں زندگی بسر کرے, 40 سال لہو لیب میں, آلات موسیقی میں زندگی بسر کی, ایک دفعہ ان کے ستار کا تار خراب ہو گیا, تار ٹوٹ گیا. اب یہ ستار لے کے نکلے تو آیت اللہ ہمائی کے استاد والد ملے ان کو راستے میں. اب یہ نوجوان تھے, انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ ہمارا ستار, ہمارے ستار کا تار ٹوٹ گیا ہے, یہ تار کہاں درست ہوگا. اب دیکھیے جو اہل بیت کی تربیت یافتہ علماء ہوتے ہیں کس طرح چھوٹے چھوٹے الفاظ سے نصیحت کرتے ہیں. کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں بازار میں, فلاں دکان پر فلاں آدمی ہے, وہ تمہارے ستار کا تار جوڑ دے گا, تمہارے ستار کو درست کر دے گا. لیکن صرف مجھے اتنا بتا دو, یہ جو تمہارے دل کا تار ہے اگر یہ ٹوٹ جائے اسے جوڑنے والا کون ہے؟ تمہارا رابطہ اگر تمہارے خدا سے ٹوٹ جائے اس رابطے کو جوڑنے والا کون ہے؟ کہتے آیت اللہ ہمائی کے والد یہ کہہ کے گزر گئے. اب یہ جملہ ایک چنگاری کی مانند آغائے خشقائی کے دل میں نمودار ہوا اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ 40 سال میں نے خدا کی نافرمانی کی, 40 سال میں نے خدا کا رزق کھایا, 40 سال میں نے خدا کی نعمتوں کو خدا کی معصیت و مخالفت و گناہ میں استعمال کیا, اور ایک دم پلٹ گئے. اور اتنے پلٹے, اتنا انقلاب کہ عارف قرار پائے آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی ہے ان کے استاد قرار پائے. اب کس طرح انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں, وہ واقعہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے کہ میرے ساتھ امام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو دیکھا ایک گھر سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے. دیکھیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بہت ہی پیارے انداز سے ہونا چاہیے, سمجھانے کے انداز میں ہونا چاہیے. اب وہاں سے کنیز نکلی اور امام نے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس نے کہا کہ آزاد ہے, اگر کسی کا غلام ہوتا, بندہ ہوتا تو یہ سب نہ کرتا. یہ گفت و شنید ہوئی امام اور کنیز میں, امام یہ کہہ کے چلے گئے. اب وہ مالک اندر بیٹھا ہوا مہمانوں میں انتظار کر, کنیز آئے تاکہ اس کو دوسرا کام دیا جائے. اب یہ کنیز جب تھوڑی سی دیر سے پہنچی تو اس نے کہا کیا وجہ ہے تم دیر سے کیوں آئیں؟ کہا کہ ایک شخص تھا جس کے چہرے پر زہد و تقویٰ کے آثار نمایاں تھے. توجہ فرمائیے گا, اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا, میں نے یہ جواب دیا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو میں نے کہا آزاد ہے. یعنی امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا بندہ ہوتا, اگر خدا کا غلام ہوتا, اگر اہل بیت کا ماننے والا ہوتا تو پھر یہ گناہ نہیں کرتا. یہ کہہ کر وہ بھاگا اور امام کی خدمت میں پہنچا, اور امام کی خدمت میں پہنچ کر اس نے
توبہ کی, اور توبہ کرتے وہ ننگے پیر رہا, ساری زندگی ننگے پیر رہا. یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا اہل بیت وہ ہوتا ہے, ہمارا محب وہ ہوتا ہے, ہمارا موالی وہ ہوتا ہے, ہمیں چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے اس طرح دور بھاگتا ہے جس طرح انسان خطرناک درندوں سے دور بھاگتا ہے. اہل بیت اس طرح ہماری ہدایت کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر, کہ اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنا, کل میں نے کہا تھا ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے, لہذا کہتے ہیں کہ ہم سے تبدیلی نہیں, ہمیں تبدیلی نہیں آتی, تبدیلی نہیں کر سکتے, 10 بہانے 10 عذر تراشتے ہیں اور اس کو گڑھ لیتے ہیں. در حقیقت اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور انسان سب کو تو دھوکہ دے سکتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. حقیقت میں وہ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ گندی غذا کھلائے گا؟ انسان دوسرے کو تو ملاوٹ میں ملاوٹ کر کے کھانا دے سکتا ہے, دودھ دے سکتا ہے, اشیاء خوردو نوش دے سکتا ہے, لیکن جب اسے پتا ہوگی یہ چیز مضر ہے, نقصان دہ ہے, حفظان صحت کے اصول کے خلاف, تو خود کبھی نہیں کھائے گا. تو انسان اپنے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن اپنے نفس کو. علی انسان علی نفس ہی بصیرہ, انسان اپنے نفس پر صاحب بصیرت ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہی وجہ ہے کہ چاہتا ہوں کہ امام کے ان نورانی کلمات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام فرماتے ہیں اللہم اجعل غنایا فی نفسی, اے خدا غنا کو, لوگوں سے بے نیازی کو میرے نفس میں قرار دے. والیقین فی قلبی, میرے قلب میں یقین ہو. والاخلاص فی عملی, میرے عمل میں اخلاص ہو. والنور فی بصری, میری ظاہری آنکھوں میں نور ہو. والبصیرت فی دینی, میرے دین میں میرے ایمان میں بصیرت ہو. یہ بصیرت نیک اعمال سے آتی ہے. یعنی انسان جس کو میں نے کل کہا تھا امیر المومنین علیہ السلام فرمایا عہد ماضی میں میرا ایک بھائی تھا جو میری نظروں میں اس لیے باعزت تھا کہ جب اس کے سامنے دو کام آتے تھے تو وہ اس کام کو منتخب کرتا تھا, اس کام کی جانب قدم بڑھاتا تھا جو خدا کی طرف لے جاتا تھا, اور جو ظاہری طور پر شیطان کی اور دنیاوی منفعت کی جانب لے جاتا تھا اسے پہلو تہی کرتا تھا. تو امام فرماتے ہیں بصیرت ہونی چاہیے تمہارے پاس, اگر بصیرت نہیں ہوگی تو تم عالم آخرت میں, کوئی بھی انسان ہو, انسان عالم آخرت میں اندھا محشور ہوگا. انسان ان عبادات کے ذریعے سے بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صرف چونکہ بہرحال دعا بہت ہی لمبی, تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی دعا میں حفظ تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کے کچھ فقرے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِينَ, اے خدا اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتا. یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے کتابوں کے ذریعے سے, انبیاء کے ذریعے سے, اہل بیت کے ذریعے سے, اور سب سے بڑھ کر کربلا کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. لَوْلَا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِينَ, میں ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتا. وَأَنْتَ مُقِيلُ عَثْرَتِي, اے خدا تو میرے گناہوں سے درگزر کرتا ہے. اس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اہل بیت نے جو گناہ کا لفظ استعمال کیا یہاں پر اس سے کیا مراد ہے. ولولا سترک ایایا لکنت من المفضوحین, اے خدا اگر تیری پردہ پوشی نہ ہوتی. اب دیکھیں اہل بیت کس طرح, امام حسین کس طرح اپنے خدا کا تعارف کرا رہے ہیں. اے خدا اگر تیری پردہ پوشی نہ ہوتی, تو جو میرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے, تیرا رزق کھا کر تیرے دی ہوئے بدن کے ساتھ, تیری دی ہوئی قدرت کے ساتھ, تیرے دی ہوئے ارادے کے ساتھ, میں نے تیرا رزق کھا کر اپنے ارادے سے تیری مخالفت کی, اس کے باوجود بھی تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا, شاید میرے بندے کو حیا آ جائے, شاید میرے بندے کو رحم آ جائے, شاید میرے بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے. ایایا لکنت من المغضوبین, تو میں بدنام لوگوں میں سے ہو جاتا. اگر خدا کی یہ پردہ پوشی نہ ہوتی تو نہ آپ میرے قریب آتے نہ میں آپ کے قریب آتا. اگر خدا ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا لے, اور امت محمدی نے, خداوند عالم نے جو ایک رحمت کا سلوک کیا امت محمدی سے, وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے. خدا نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ کی امت کے گناہ کو روز قیامت محاسبہ کروں گا. پچھلی امتوں کے گناہ ایسے نہیں تھے, بہت سی امتیں ایسے گزری ہی گناہ کرتے تھے, ان کی پیشانی سے معلوم ہو جاتا تھا, ان کے اعضاء و جوارح سے معلوم ہو جاتا تھا. یہ رسول اکرم کا اعجاز ہے، یہ ان کا احترام ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ خدا نے کہا کہ امت محمدی کے گناہوں کا محاسبہ عالم آخرت میں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں وَأَنْتَ مُؤَيِّدِ بِالنَّصْرِ عَلَىٰ عَدَائِي، اس کے بعد فرماتے ہیں اے خدا یا من خص نفسه بالسموم والرفع فاولیاه بعزه يعتزون، یعنی اے خدا تیری عزت سے تیرے دوست، تیرے اولیاء، تیرے ائمہ، تیرے انبیاء عزت پاتے ہیں۔ یعنی فرما رہے ہیں اگر عزت چاہتے ہو، اگر سربلندی چاہتے ہو تو اہل بیت کا حصہ، اہل بیت کا دامن تھامو، یہ اہل بیت، یہ اولیاء، یہ تمہیں خدا کی طرف، خدا کی عزت کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن آج ہم سیاسی طور پر فلا کمیٹیوں سے امن مانگتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں، آج ہمارے پاس اقتصاد نہیں ہے تو ہم کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی برطانیہ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے ارباب اقتدار کی صورتحال دیکھ لیجئے، کس طرح کاسا لیسی کرتے ہیں، کس طرح گدائی کرتے ہیں جناب، کبھی اس ملک کے پاس امداد لینے، کبھی اس ملک کے پاس امداد لینے۔ ہم جناب ایک جلوس نکل جائے تو فلاں کمیٹی کے پاس، فلاں صاحب کے پاس، یہ فلاں صاحب فلاں جگہ اپروچ رکھتے ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے۔ عزیز گرامی، حقیقی عزت کربلا میں ہے، حیات من الذلہ۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ ذلت ہم سے دور ہے، اور نہ صرف ہم سے دور ہے بلکہ جو ہماری راہ پہ چلے گا، عزت اس کا حق ہے، عزت اسے ملے گی، ذلت اس سے دور ہے۔ اور یہ کس نے کر کے دکھایا؟ یہ حزب اللہ لبنان نے عملی طور پر ہمیں دکھایا، یہ امام خمینی نے دکھایا، یہ آیت اللہ خامنئی نے دکھایا، یہ آیت اللہ سیستانی نے دکھایا۔ دیکھو عملی طور پر عزت کیسے حاصل کی جاتی ہے، کس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے، ظالم کو للکار کر اس کا منہ توڑ جواب دے کر۔ یہ اہل بیت کے ماننے والے، یہ اہل بیت کہچانے والے، یہ اہل بیت کی تربیت یافتہ فقہا نے بتایا کہ عزت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا من قل له شکری فلم یحرم یحرمنی، اے وہ ذات جس کی نعمتیں بہت آئیں مجھ پر لیکن میں نے اس کا شکر بہت کم کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ آئیے اپنے آپ کو ہم اس فقرے میں رکھیں اور دیکھیں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ یا من قل له شکری فلم یحرمنی، اے وہ ہستی، اے وہ ذات، اے وہ معبود، اے وہ رازق، اے وہ خالق جس کی نعمتیں بے شمار آئیں لیکن میں نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے باوجود بھی اس نے مجھے محروم نہیں کیا اپنی عطا سے۔ کس طرح امام حسین بتانے، دیکھو خدا کو پہچانو، معبود کو پہچانو۔ آج کم عقل لوگ پیدا ہو گئے، سر پھیرے لوگ پیدا ہو گئے جو مولا کائنات کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں۔ کفریات اسی منبر سے کھلے عام شہادت سالے سے مزے ایسے، اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہاں اسٹاپ نہیں ہو گئی یہ سلسلہ، دشمن بہت ترقی کر رہا ہے، ہم غافل ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، دشمن نے 100 سال آگے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ابھی تو نئی نئی چیزیں آئیں گی، ابھی تو مدعیان امامت آئیں گے، ابھی تو جھوٹے ادعا کرنے والے، دعویٰ کرنے والے آئیں گے کہ ہم امام ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کے اسی علاقے میں، آپ کسی شہر میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو باب اللہ کے نام سے مشہور ہیں، جناب امام زمانہ اور آپ کے درمیان رابطہ کرتا، آپ ان کے پاس جائیے، وہ کمرے میں جائیں گے اور پھر امام زمانہ سے سرگوشی کر کے ایک چیز آپ کے سپرد کر دیں گے۔ دھوکہ دینے والے شخص ہیں زین گرامی، جھوٹے ہیں یہ لوگ جو دعویٰ کرتے کہ ہمارا امام زمانہ سے رابطہ ہے۔ تاریخ میں اگر کہیں کسی مرجع نے، کسی شخصیت نے، کسی انسان نے اگر امام زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کیا ہے تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی زندگی میں، جن کی زندگی میں گناہ کا عنصر و شائبہ نہیں تھا۔ اتنی آسان نہیں ہے امام سے ملاقات کہ جناب لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئیے ہم آپ کو جنوں سے ملوا دیں، ہم آپ کو امام زمانہ سے ملوا دیں۔ تو دشمن نے ابھی تو یہ 2 شوشے چھوڑے ہیں، ابھی تو اس سے زیادہ بہت کچھ ہوگا۔ ابھی تو ہماری قوم چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے، موجے دے کر اس کا سر گھوم جاتا ہے۔ ابھی تو دشمن نے نہ جانے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا کیا معجزے تیار کیے ہوئے ہماری قوم کے لیے، چونکہ ہم عقیدی طور ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، لاجک، منطق اور عقلی چیزوں کو، برہان و دلیل کو نہیں مانتے، عقیدتی طور پہ ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا ایسی بہت ساری چیزیں تیار ہیں، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ، وقت آئے گا کہ ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اہل بیت کے عمل سے، تعلیمات سے دور کرنے کے لیے دشمن نے کتنی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ فلم یحرمنی، خدا نے مجھے محروم نہیں کیا، وعظمت خطیئتی فلم یفضحنی، میری خطائیں زیادہ ہوئیں لیکن خدا نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ کون کہہ رہے؟ امام حسین اپنے خدا کے بارگاہ میں، کہ پہچانو کہ حسین کس طرح اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے، حسین کس طرح اپنے معبود کو یاد کر رہا ہے۔ ورآنی علی المعاصی، اور اس نے دیکھا کہ میں مسلسل گناہوں کو انجام دے رہا ہوں، اس کا رزق کھا کر اس کی طاقت و قدرت کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ فلم یشہرنی، اس نے مجھے مشہور نہیں کیا، اس نے میری تشہیر نہیں کی۔ یا من حفظنی فی صغری ومن رزقنی فی کبری، جس نے بچپنے میں میری حفاظت کی اور جوانی میں مجھے رزق دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، جب میں بیمار ہوا تو اس نے مجھے شفا دی، مجھے کپڑے پہنائے، مجھے کھانا دیا، مجھے پانی سے سیراب کیا اور مجھے عزت اور جلال عطا فرمایا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خدا اور بندے کے درمیان، یعنی ایک گناہگار بندہ خدا کی عظمت کے مقابلے میں کیا کام کرتا ہے، خدا کی کئی صفات بیان کی ہیں یہاں پر امام نے۔ انت الذی مننتا، انت الذی اغنیتا، انت الذی ارحمتا، انت الذی اکملتا، اے خدا تو ہے جس نے یہ کیا، اے خدا تو ہے جس نے اکمال کیا، اے خدا تو ہے جس نے نعمت دی۔ اے خدا، بار بار خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا، خود اس میں لذت موجود ہے۔ یہ انسان بار بار، جس طرح ایک عاشق چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے محبوب کا تذکرہ ہو جائے، جہاں پر بھی وہ بیٹھا ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جہاں کھڑا ہو، محبوب کی جھلک سامنے آ جائے، امام حسین بار بار خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے محبوب کے ذکر سے اپنی دنیا کو، اپنے دین کو اور در حقیقت ہماری زندگی کو نورانی کرنا چاہتے ہیں۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ فرماتے ہیں، یا مولایا، اے میرے سید و سردار، انت الذی مننتا، اے خدا تو ہے جس نے احسان کیا، انت الذی انعمتا، اے خدا تو نے مسلسل نعمتیں مجھ پہ نازل کی، انت الذی احسنتا، تو نے بہترین سلوک مجھ سے روا رکھا، یعنی اے خدا میں بدترین سلوک اختیار کرتا رہا، تو بہترین سلوک میرے ساتھ روا رکھتا رہا، انت الذی اجملتا، تو نے جمیل ترین سلوک، پیارا خوبصورت ترین سلوک میرے ساتھ روا رکھا، انت الذی افضلتا، تو نے مجھے لوگوں میں باعزت کیا، انت الذی اکملتا، تو نے میری تکمیل کی، انت الذی رزقتا، تو نے مجھے رزق دیا، انت الذی وفقتا، تو نے مجھے توفیق دی کہ میں مجلس حسین میں آؤں۔ اے خدا، مجلس حسین میں آ کر حسین کے مصائب میں گریہ کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لوں اور حسین کی دعا کے نورانی کلمات سے اپنے آپ کو نورانی کر لوں۔ ایک شخص تھا ایران میں، شہرے میں، رسول ترک نام تھا اس کا، بہت ہی بدمعاش قسم کا آدمی تھا، چاقو، چکاری، چوری، ڈاکے ڈالنا، لوگوں کی عزت و ناموس پر ہاتھ اٹھانا، یہ شخص کا کام تھا۔ لیکن ایک دفعہ ایک مجتہد کے سامنے سے گزرا یہ، لیکن علماء کا احترام کرتا تھا۔ دیکھیے، احترام اور ادب یہ وہ چیز ہے جس نے حور کو حور بنایا تھا۔ جب امام کے اصل کی لگام پر حور نے ہاتھ ڈالا تھا تو امام نے کہا تھا، ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حور نے کیا جواب دیا تھا؟ اے مولا، آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں مگر میں یہ جملہ آپ کی ماں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ادب تھا، یہ ادب، یہ تمیز، یہ تہذیب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ علماء کا احترام کرتا تھا، لہذا اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ آخر تم کب تک ایسے کام کرتے رہو گے، بالآخر ایک دن تو تمہیں خدا کے سامنے جانا ہے۔ اب یہ ایک جملہ اس نوجوان کے دل میں ایک نورانیت پیدا کر گیا، جس نے سال ہر سال بد کرداری کی، گناہ کیے، ڈاکے ڈالے، لوگوں کا مال غصب کیا، لوگوں کو ستائی، اذیت دی، یہ ایک جملہ کہ خدا کی بارگاہ میں جا کر کس طرح خدا کا سامنا کرو گے، کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص مرا اور توبہ کر کے مرا، لیکن اس کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ یہ حقوق ادا کر سکے، تو اس عالم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ جاؤ اور ہمارے اس نیک بندے کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو وہ مجتہد گئے اور انہوں نے اس کی جب نماز جنازہ پڑھی تو لوگ حیران ہو گئے، آغا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بد کردار تھا، بدنام تھا، بدنام زمانہ تھا، اس نے لوگوں کو ستایا ہے، بد کرداری کے شراب پیتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا۔ کہا کہ نہیں، یہ توبہ کر کے مرا ہے، یہ توبہ کر کے اس دنیا سے گیا ہے، اور یہ ہمارے امام نے حکم دیا ہے کہ جب انسان صدق دل سے توبہ کر لے تو پھر امام حکم کرتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ کہ اس طریقے سے، اور آج بھی اس کی قبر حضرت شاہ عبدالعظیم کے مشرقی صحن میں یا مغربی صحن میں موجود ہے، بڑے بڑے علماء آ کر وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، کس طرح انسان اپنے خدا کا منہ دکھائے گا۔ امام حسین کہتے ہیں انت الذی رزقتا، اے خدا تو نے مجھے رزق دیا میں تیرا گناہ کرتا رہا، تو نے مجھے توفیق دی کہ میں مجلس حسین میں آؤں اور اپنے آپ کو نورانی بناؤں، انت الذی آتیتا، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی، انت الذی اغنیتا، تو نے مجھے غنی کیا، انت الذی افنیتا اقنیتا، تو نے مجھے قناعت دی، اے خدا انت الذی آویتا، تو نے مجھے اپنے پاس بلایا، تو نے کہا تو گنہگار ہے میرے پاس آ جائے میرے بندے، انت الذی ہدیتا، تو نے ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، امام کے ان نورانی کلمات کے ذریعے سے عزیز گرامی مجھے ہدایت دی، انت الذی عصمتا، تو نے مجھے گناہوں سے بچایا، انت الذی سترتا، تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، انت الذی غفرتا، صرف پردہ نہیں ڈالا، میرے گناہوں کا معاف کر فرما دیا، انت الذی اقلتا، اے خدا اقلتا، اقالہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب انسان کسی دکان سے کوئی چیز خریدے اور اسے پسند نہ آئے اور وہ جا کر اس دکاندار سے کہے کہ جناب یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی، اس میں عیب ہے، تو اس چیز کو واپس کرنے کے لیے دکاندار جب وہ چیز لے لیتا ہے تو اسے اقالہ کہتے ہیں، یعنی واپس لے لینا، یعنی اے خدا میں بد کرداری کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا تو تو نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تو میرا گناہگار بندہ ہے، تو نے کہا تو آ جا میری بارگاہ میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تیری تمام برائیوں کو معاف کر کے تجھے اپنے نیک اور اچھے بندوں میں شمار کرنے لگوں گا۔ انت الذی اعززتا، اے خدا تو نے مجھے عزت دی، انت الذی عانتا، اے خدا تو نے مجھے عانت کی، میری مدد کی، انت الذی عضدتا، انت الذی ایدتا، انت الذی نصرتا، انت الذی شفیتا۔ کس طرح امام حسین فرما رہے ہیں کہ اے خدا تو نے یہ کیا، اے خدا تو نے یہ کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں اے خدا اب اس بندے کا حال بھی سن لے، اب خدا نے یہ کیا، اب یہ ہم کیا کرتے ہیں خدا کے ساتھ۔ امام حسین ہمارے حال کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یا الہی انا ثم یا انا یا الہی، اے خدا میں بھی ایک تیرا بندہ ہوں، الہی المعترف بذنوبی فاغفرها، اے خدا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ خدا کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ اعتراف ہے، اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا، اپنی تقصیر کا، انسان صدق دل سے آ کے اعتراف کرے، خدا میں نے برا کیا مجھے معاف کر دے، خدا معاف کر دے گا۔ الہی المعترف بذنوبی فاغفرها، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے۔ انا الذی اسأت، اے خدا میں ہوں جس نے برا سلوک کیا، تو نعمت دیتا رہا میں برا سلوک کرتا رہا۔ انا الذی اخطأت، میں نے خطائیں کی تیری بارگاہ میں۔ انا الذی حممت، معذرت چاہتا ہوں۔ انا الذی اسأت، اے خدا میں نے برائی کی۔ انا الذی اخطأت، اے خدا میں نے خطا کی ہے۔ انا الذی حممت، حممت یعنی فکر میں جو گناہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، برے خیالات، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ صاحب فلاں آتے جاتے ہیں، دلوں میں جو احساس آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسان کا فکر، انسان کی عقل میں جو چھوٹے چھوٹے خیالات آتے ہیں، خطور جو آتے ہیں۔ انا الذی حممت، میں نے فکروں میں جو گناہ کیے ہیں۔ انا الذی جہلت، اے خدا میں نے جہالت سے کام لیا۔ انا الذی غفلت، اے خدا میں غفلت کا شکار ہوا۔ انا الذی سہوت، اے خدا میں تیری نشانیوں کو بھول گیا۔ انا الذی اعتمدت، اے خدا میں نے شیطان کے وعدوں پہ اعتماد کیا۔ انا الذی تعمدت، انا الذی وعدت، وانا الذی اخلفت، اے خدا میں نے بار بار تجھ سے کہا، محرم میں، شب عاشور میں نے کہا خدا گناہ نہیں کروں گا، میں نے رمضان میں 21 رمضان کی شب، 23 رمضان کی شب کو کہا خدا گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد خود ہی اپنے وعدے کو توڑ ڈالا۔ انا الذی اخلفت، انا الذی وعدت، اے خدا میں نے وعدہ کیا اب میں نے وعدے کو توڑ ڈالا۔ انا الذی نکست، اے خدا میں نے تیرے عہد پیمان کو توڑ ڈالا۔ انا الذی اقررت، اے خدا میں اقرار کیا کہ تو میرا خدا ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیری خدائیت، تیرا رزق کھانے کے باوجود تیری خدائی تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کے ذریعے سے لوگوں کو جرت دی. عزیزان گرامی، اس کو میں نے پہلی بھی کہا تھا، ایک گناہ وہ ہے جو انسان چار دیواری میں انجام دیتا ہے، اس کا حساب کتاب کچھ اور ہے جو چھپ کے انجام دیتا ہے، لیکن اگر ایک گناہ کھلم کھلا برسر عام علل اعلان انجام دیا جائے تو اس کا گناہ کچھ اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان جو روڈ پر آ کر شاہراہ پہ آ کر کھلم کھلا گناہ کرے، یعنی لوگوں کو جرات دے رہا، آؤ میری طرح گناہ کرو، دیکھو میں خدا کی مخالفت کر رہا ہوں، دیکھو میں حکم امام کو پامال کر رہا ہوں، آؤ میری طرح کے گناہ کرو، تو اس کا گناہ کچھ اور ہے. اس لیے کہ انسان تو اپنے گناہ سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن جس کو شے دی ہے، جس کو جسارت دی ہے، جس کو یہ ہمت دی ہے کہ تو بھی میری طرح گناہ کر اور وہ جا کے گناہ کرے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے کہ گناہوں کو چھپاؤ، گناہوں کو انجام نہ دو، اور اگر کوئی انجام دے رہا تو اس کو پیارے طریقے سے بتاؤ. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر سوسائٹی میں کچھ لوگ چاہیں کہ گناہ پھیلے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنین میں فاحشہ، برے کام، بری باتیں، برے عقائد، برے فکر و نظریات پھیلے، تو ان کو روکنا چاہیے. اس لیے کہ معاشرے کی رگوں میں جا کر، ذہن و قلب میں جا کر ان کی دین کو، ان کی دنیا کو اور ان کی آخرت کو برباد کریں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. حسن گرامی، مجھے پتا ہے کہ پہلی بات ہے یہ مجلس اور اس کا جو موضوع ہے انتہائی خشک ہے، لیکن چونکہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے خدا کو پہچانوائیں، جس کو میں نے مجلس کے شروع میں بھی کہا کہ سازش کی جا رہی ہے کہ حضرت علی کو، جس طرح نصیری خدا کہتے ہیں، ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو نصیری کی کندھے پر رکھ کے بندوق چلا ہے. جناب نصیری کہتا ہے کہ حضرت علی خدا ہیں. خب اگر نصیری خدا کہتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی کہ جناب آپ اپنے اشعار میں، مجلس میں، ممبر پہ آگے یہ کہیں کہ نصیری کا خدا حضرت علی ہے؟ نعوذ باللہ. دشمن کو کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی مجلسوں کو، آپ کی باتوں کو انٹرنیٹ پر ڈال کے یہ کہ دیکھو شیعہ کفر کرتے ہیں، شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں. ان افراد کو پہچانیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. جو پہلے تو شیعہ ہوئے اور اس کے بعد شیعہ برگ، انہوں نے فقہا کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، آیات اعظام کے خلاف گندی زبان استعمال کرنی شروع کی، اور اس کے بعد آئمہ کو رب کہنا شروع کیا، اور جب دال نہیں گلی تو سیون جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کھلم کھلا اپنے آپ کو سجدے کرانے شروع کیے. جائیے یوٹیوب پہ سرچ کیجئے، انحراف نامی ویڈیو آپ کو ملے گی. وہی افراد جو کل تک جعلی آیت اللہ کی ڈگری لگا کر آ گئے، اور انہوں نے پہلے علماء کے خلاف اخباریت کی پرچار کیا، بہت بڑی توہین مسائل بھی لکھ دی. اخباریت میں توہین مسائل مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، کوئی اخباری بھی توہین مسائل لکھتا ہے؟ اسی لیے علماء لکھتے ہیں. انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی، چلیں جناب ماشاءاللہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو میرا سلام ہو. اس کے بعد جب دال نہیں گلی تو اہل بیت کو رب کہنا، خدا کہنا شروع کیا. اس کے بعد جب لوگوں نے یہاں سے جوتے مار کے باہر نکالا، مخالفت کی، اس کے بعد یہ سیون جا کے بیٹھ کر وہاں اپنے آپ کو خدا کہلوا رہے ہیں، وہاں سجدے کروا رہے ہیں اپنے آپ کو. پہچانیے ان لوگوں کو، یہ کون ہے؟ یہ دشمن کے اعلی کار ہیں. یہ اور انہی جیسے دوسرے افراد جو میڈیا پہ آ کے کچھ کہتے ہیں، ہمارے مجالس میں آ کے کچھ اور کہتے ہیں، جناب مجھ پہ میں ایمان لے آیا، میں یہ کر رہا ہوں، کل جا کے اسی بات کی نفی کر دیتے ہیں، بجائے مجھ پہ شیطان سوار ہو گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں. پہچانے ان لوگوں کو، یہ کون افراد ہیں کہ جو دشمن کا اعلی کار ہیں اور ہمارے صفوں میں گھس کر عقائد حق کو، کہ جو منطقی ترین عقائد ہیں، عقلی ترین عقائد ہیں، قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا اسی لیے میں نے یہ موضوع چنا ہے کہ خدا حسین بے زمانے امام حسین، پتہ چلے کہ حسین کس کا بندہ ہے اور کس صنعت نے خدا کی پہچان کرا رہا ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. لیکن ہمیں مجلس سے سنا سنا کہ سن کر دیا ہے، جو آئے جو کچھ بھی کہ پڑھ کے چلا جائے، ہم سن ہو جاتے ہیں. ہم سے کہتے بس آپ روئیے، جنت آپ کی پکی ہے. جو لوگ خون حسین کو بیچ رہے ہیں, جو خون حسین کے ذریعے سے اپنی دنیاؤں کو آباد کر رہے ہیں, وہ کبھی آپ کو عمل کی طرف دعوت نہیں دیں گے. انہیں تو اپنی جیب کی اور اپنے پیسے کی فکر ہے اور اپنے لفافے کی فکر ہے, وہ کبھی آپ کو دعوت نہیں دیں گے عمل کی. وہ آپ سے واہ واہ کرائیں گے, چند فضائل سنائیں گے, چند مصائب سنائیں گے اور پیسہ لے کے چلتے بنیں گے. سنا سنا کے سن کر دیا ہے ہمیں, جو آ کے کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے, شمر بھی آ جائے. امام حضرت عباس کلام لے کے بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, بہت تلخ جملہ ہے لیکن یہ ہمارا ہماری حقیقت کی طرف. شمر بھی آ جائے حضرت عباس کلام لے کے تو ہم کہیں گے مولا عباس کلام ہے, بس اس کو چمتے رہو, شمر کو کچھ نہ کہو. یہ دیکھو کہ یہ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جو نیزب قرآن ہے, یہ قرآن تو ہے لیکن باطل مراد ہے اس سے. آج ممبر پہ آ کر کفر آمیز باتیں کہی جا رہی ہیں اور واہ واہ سبحان اللہ, جزاک اللہ, نعرے بھی, صلوات بھی, درود بھی, سبحان اللہ کہے جاتے ہیں. ہماری زبانیں نہیں تھکتی, ہمارے ہاتھ نہیں تھکتے داد دیتے ہوئے. روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا. یہ عزاداری اتنی آسان چیز نہیں ہے, اتنی آسان امانت نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے ہم ہر کس و ناکس کو یہ دعوت دیں گے جناب آئیے اور جو آپ کا دل چاہے, جو آپ کے من میں آئے, جس طرح چاہیں رولائیں قوم کو, جس طرح چاہیں ہنسائیں اور یہ بیان کر کے چلے جائیں. چونکہ میں اس سوسائٹی میں بھی ایسے حالات دیکھ رہا ہوں, خواتین مجلس ہو تو میں کھلم کھلے اس قسم کی باتیں اور دوسرے طریقے سے بھی, تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں مکتب تشیع کا دفاع کروں ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے. اور یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, ایسے بہت سارے افراد ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا پر اس گفتگو کو سنیں گے اور انہیں پتا چلے گا کہ مکتب جعفری کا حقیقی چہرہ کیا ہے, کون لوگ اس کے مخالف ہیں, کون لوگ اس کے موافق ہیں, کون لوگ حقیقی پیروکار ہیں اور کون لوگ اس میں شیعت کا لبادہ اوڑھ کر شیعت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, محبت اہل بیت کے بارے میں سوال ہو. میرے چھٹے امام اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں محبت اہل بیت کے بارے میں, اس مودت اہل بیت کے بارے میں, اس فرش عزا کے بارے میں, اس مجلس کے بارے میں سوال ہوگا, کس کس کو داد دی, کس کس کے لیے واہ واہ کے جملے بلند کیے ہم نے. مراد آپ نہیں ہے, آپ کی شان میں جسارت نہیں ہے, میں علل اطلاق گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے, اسی لیے اس موضوع کو چنا اور انتہائی خشک موضوع ہے مجھے پتا ہے, لیکن یہ بات رہ جائے گی تاریخ میں کہ نہیں کچھ افراد تھے جنہوں نے مخالفت کی ہے ایسے افراد کی, اور مجھ میں جرات ہے نام لینے کی اور بہت ذمہ داری سے بھی نام لے سکتا ہوں. بہرحال موقع نہیں کہ میں نام لوں ان افراد کا جو یہ کام کر رہے ہیں, کفریات پھیلا رہے ہیں. لہذا ہم سب کا فرض بنتا ہے, ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کاموں کو روکیں. اب جب دشمن کھول کر یہ ممبر پہ آ کر یہ بات کہہ رہا ہے, مجلس میں آ کر کفریات پک رہا ہے, اس لیے میں نے کہا حسینیت نبوت اور رسالت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. حسینیت اسی چیز کا نام ہے جو نبوت اور رسالت اور شریعت بیان کرتی ہے, اور جو چیز حسینیت بیان کرتی ہے وہی چیز رسالت اور شریعت نے بیان کی ہے. جہاں تضاد نظر آئے, جہاں اختلاف نظر آئے, وہ حسینیت نہیں ہے, وہ من مانی چیز کا نام ہم نے حسینیت رکھ دیا. حسینیت رسول سے ہٹ کر نہیں, حسین و منی اونا من الحسین, یعنی حسین مجھ سے, میں حسین سے, نبوت حسینیت سے, حسینیت نبوت سے, حسینیت کی تعلیمات نبوت کی تعلیمات, نبوت کی شریعت کی تعلیمات حسینیت کی تعلیمات, کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں اختلاف ہے ہمارا پیدا کردہ ہے, جہاں جدائی ہے ہماری پیدا کردی ہے, پیدا کردہ ہے زین گرامی. لہذا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم روکیں اور کھڑے ہو کے روکیں. جرات سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ممبر کے پاس جا کے روکیں ایسے لوگوں کو. اگر آج نہیں روکیں گے تو کل اس سے بڑھ کر یہ دشمن کی پلاننگ کے تحت, دشمن کی سازش کے تحت نئے نئے شوشے جس کو میں نے عرض کیا کہ لے کے آئیں گے. اذان گرامی, اب وہ وقت آیا ہے کہ ان کے گربانوں کو پکڑا جائے, اب وقت آیا ہے کہ ان کو ممبر پہ چڑھنے سے روکا جائے. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اب ہم ان ڈھکوسلوں میں نہیں آئیں گے کہ جناب یہ ذاکر حسین ہے, جناب یہ مولا پہ رولانے والا ہے. تو یزیدی فوج بھی روئی تھی, معاویہ ابن سفیان بھی رو رہے تھے مولا کائنات کے شہادت پر، یزید بھی رو رہا تھا، اس نے تو خوب آہا دینے کی کوشش کی تھی، پیشکش کی تھی حسن گرامی. لہذا اب ان لوگوں کو روکنا ہوگا، اب ان لوگوں کے خلاف اسٹینڈ لینا ہوگا، مقاومت کرنی ہوگی. لہذا اب وقت تقیہ کا نہیں ہے، اب وقت خاموشی کا نہیں ہے، اب وقت مصلحت کا نہیں ہے. اب دشمن کھل کر دین اسلام کی بنیادوں کے خلاف اپنی سازشوں کو علل اعلان عمل جامع پہنا رہا ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے درود بھیجے محمد وال محمد پر. اس لیے کہ آپ ایک مختصر تعداد میں موجود ہیں، کچھ لوگ باہر سن رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو آئندہ آنے والے زمانوں میں وقتوں میں سنیں گے. یہ میرا فرض تھا، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر حق بات جو مجھ سے ہو سکے گی میں اس ممبر سے بیان کروں گا. مجھے کسی کا باغ نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں کسی سے خوف نہیں کرتا، نہ میں کسی سے پیسہ لیتا ہوں کہ اس سے خوف کھاؤں، نہ کسی کا غلام اور بندہ ہوں کہ جناب اس سے ڈروں. میں جس کا بندہ ہوں اس نے مجھے حکم دیا، میں جس مکتب سے وابستہ ہوں میرے امام نے مجھے حکم دیا کہ تم حق بات کو بیان کرو. درود بھیجے محمد وال محمد پر. اذن گرامی، اہل بیت دعاؤں کے قالب میں یہ نورانی نکات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ہدایت پائیں، تاکہ ہم نورانی ہوں، تاکہ ہم امام حسین کو پہچان کر خدائے حسین کو پہچان، اس کی معرفت حاصل کریں. میرے ذہن میں مصائب تو کچھ اور تھے، لیکن حضرت علی اکبر کا مرثیہ پڑھا گیا، لہذا چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کو بیان کروں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قدم قدم پر دین کی حفاظت کی، جنہوں نے قدم قدم پر حسینیت کے چراغ جلائے، سر کٹتے رہے، چادریں لٹتی رہیں، گھر اجڑتے رہے، لیکن اہل بیت نے حق کی ایسی شمع روشن کی ہیں، حق کے ایسے روشن مینارے ہمارے سامنے قائم کیے ہیں جو رہتی دنیا تک ہمیں خدا کا راستہ، حق کا راستہ، اہل بیت کا راستہ دکھاتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ اب ایک منزل پہ امام کی آنکھ لگی اور امام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے تو حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا یہ آئے استرجاع پڑھنے کا کون سا وقت ہے؟ تو فرماتے ہیں، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم آگے آگے جا رہے ہیں، ایک منادی ندا دے رہا ہے، ہاتف ندا دے رہا ہے، یہ قافلہ آگے آگے اور موت ان کے پیچھے پیچھے رواں دوا ہے. تو علی اکبر فوراً پوچھتے ہیں، اے بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، ہم حق پر ہیں بیٹا، ہم یقیناً حق پر ہیں، ہم اہل حق ہیں. کہا کہ بابا اب کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آئے، ہم موت پہ جا پڑے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس طرح علی اکبر نے اپنے آپ کو تیار کیا، اے بابا میں بھی تو شہید ہوں گا، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرت علی اکبر کا یہ جملہ در حقیقت حسین کو آمادہ کر رہا ہے، اے بابا میں بھی اپنی جان نثار کروں گا، اے بابا علی اکبر بھی. یہی وجہ ہے مقاتل نے، مستند مقاتل نے لکھا ہے، علی اکبر خاندان بنی ہاشم کے پہلے شہید ہے. یا بریا تقدم بلدی، اے بیٹا اپنا قدم بڑھاؤ اور شہدا میں، شہدا کربلا میں، بنی ہاشم میں سر فہرست ہو جاؤ. بس ایک دفعہ حضرت علی اکبر نے اجازت چاہی، کہا کہ جاؤ پھوپھی اماں سے بھی تو اجازت لو جنہوں نے تمہیں پال پوس کے جمع کیا ہے. علی اکبر پہنچے ہیں اپنی بہنوں کی خدمت میں، پھوپھی کی خدمت میں. اب جب علی اکبر آنا چاہتے تھے تو پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، سات مرتبہ یہ پردہ اٹھا ہے. بی بی آ وا محمد آ وا حسین آ وا مصطفیٰ کی صدایں بلند کر رہی ہیں. آخر میں جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں، ایک ننے ننے ہاتھ نمودار ہوئے اور علی اکبر کے ابا کے دامن کو تھام لیا. ارے بھیا علی اکبر، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا، یہ سکینہ ہے جو میں نے کر رہی ہے. اجرکم اللہ، ایک دفعہ علی اکبر کو دیکھا، حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب مرثیہ پڑھ رہے حسین علی اکبر کی زندگی میں، اللہم اشہد علی اولئک القوم، اے خدا اس قوم پہ گواہ رہنا کہ اس
قوم کی طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں، گفتار و منطق میں تیرے رسول سے مشابہ تھا، اور جب بھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم تیرے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ اب علی اکبر کو رخصت کیا، علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر آہستہ آہستہ میدان کارزار میں جا رہے ہیں، مگر علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے آہستہ آہستہ پیروں کو رگڑ رگڑ کر ریگستان میں چل رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے چلا رہا ہے۔ علی اکبر واپس آئے، اے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا، اب واپس ہمارے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ کہا علی اکبر، ارے تیرا بھی کڑی ارجوا ہوتا اور تجھ سے موت کے منہ میں جانے کی اجازت مانگتا، نہ جانے کس طرح علی اکبر سے دل کو دور کیا حسین نے۔ علی اکبر گئے 120 لعینوں کو فنڈار کر کے واپس آئے، اے بابا اسلحے کی گرانی نے تھکا دیا، ایک قطرہ آب ہو جائے، پانی کی سبیل ہو جائے، بتاؤ حیدر کرار کب ہوتا ہوں؟ امام نے اپنی انگوٹھی کو علی اکبر کے منہ میں رکھا، کہا گا تمہارے نانا ان قریب دم کوثر سے سیراب کریں گے۔ بس عزدار علی اکبر گئے، ایک دفعہ ایک شقی نے تلوار کا وار کیا، منتہ الاعمال میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں، ایک دفعہ علی اکبر کے سر پہ وار ہونا تھا، علی اکبر کے سر سے خون بہنے لگا، کمزور و نحیف ہو گئے، ایک شقی نے نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے میں لگا۔ میں کہتا ہوں حسین نے اپنے سینے کو تھام لیا ہوگا، اب جو اس نیزے کو کھینچنا چاہا، ارے نیزہ آ گیا، ارے نیزے کی انی علی اکبر کے سینے میں رہ گئی۔ اب علی اکبر زخموں سے چور چور ہے، گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی، اب جو گھوڑا جہاں سے جاتا ہے چاروں طرف سے تلوار پڑ رہی ہے، یہ بغض رسول ہے، یہ عداوت رسول ہے، جو شبیہ رسول کی اوپر ظلم کی صورت میں کربلا میں نمدار ہوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ شبیہ رسول ہے، اسے مارو۔ بس ایک دفعہ کہا، یا بتا اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، بس علی اکبر کے جنازے میں پہنچے، روایت کہتی ہے وضع علی خد حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار میں رکھا، ارے اتنا گریا کیا، اب اٹھانا چاہتے ہیں علی اکبر کی لاش، اٹھ نہیں سکتی، زینب پہنچی، اے بہن ابی نانا ارے حسین زندہ ہے، اتبا خیام کی طرف رخ کیا، اے جوانان بنی ہاشم آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ بوڑھے باپ سے جواب بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما،